الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم گزشتہ کل بات ہوئی تھی ذکر اللہ کی اہمیت اور انسان مختلف قسم کے اذکار کرتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے کیوں کرنا ہے اور اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنا وقت قیمتی بنا لے اور اس کا وقت ضائع نہ ہو لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ یہاں پر جو آیتیں میں نے پڑھی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ اس سورت کا نام ہی سورۃ المؤمنون ہے اس کا مطلب ہے کہ ایمان والے اے ایمان والوں یہ دیکھو تمہارے نام کی صورت ہے دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے اور پھر اس کی ابتدا جو ہو گئی قد افلح المؤمنون اس میں یہ بتایا کہ دیکھو ایمان والے وہ ہیں ایمان والوں کے لیے فلاح کا وعدہ ہے ایمان والوں کے لیے فلاح اور کامیابی کا وعدہ ہے اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں کامیابی عربی زبان میں فلاح جس کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ فلاح کہا جاتا ہے ایسی راحت جس میں کسی طرح کی کوئی تکلیف کوئی غم کوئی پریشانی کسی طرح کا کوئی اندیشہ بھی نہ ہو اور فی الحال بھی نہ ہو نہ ابھی کوئی پریشانی اور غم اور کوئی تکلیف نہ آئندہ کوئی خطرہ ہے پریشانی اور غم کا یا کسی نعمت کے ختم ہونے کا ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ دنیا میں تو یہ چیز ہو نہیں سکتی کسی کے لیے بھی دنیا میں یہ چیز نہیں ہو سکتی کسی کو ہر طرح کی راحت کے اسباب سب کچھ بھی موجود ہوں تب بھی موت کا خطرہ تو ہے اور دنیا تو ایسی چیز ہے کہ المال غاد ورائح آنے جانے والی چیز ہے یہ تو اسلام نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی جو ہمارے جاہلیت کے دور کے جو اشعار ہیں اس میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے حاتم طائی مشہور ہیں زمانے کے سخی لوگوں میں جو بہت مشہور ملتے ہیں حاتم الطائی تو بہت مشہور ہیں ان کے ناول ان کے نام سے بہت ناول وغیرہ بھی ملتے ہیں ان کے صاحبزادے جو تھے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے انہوں نے بھی جو اسلام سے پہلے کا دور ہے بہت سخی تھے ان کو کسی نے کہا بھی کہ آپ اتنا زیادہ سخاوت اتنا زیادہ دیتے ہیں لوگوں کو کھلاتے ہیں عجیب سخاوت کے واقعات ان کے ملتے ہیں صحیح بھی ہوں گے نہیں بھی ہوں گے لیکن بہرحال سخاوت تو ان کی معروف ہے اس میں کوئی شک نہیں تو انہوں نے اشعار میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ان چیزوں کو بیان کیا ہے اللہ کے ایک اللہ کو مانتے تھے وہ اور اس میں یہ بھی ہے کہ الم تر ان المال غاد ورائح وان الذي يعطيك غير بعيد کہ دیکھو مال تو آنے جانے والی چیز ہے دینے والی ذات دور نہیں ہے ایک مرتبہ کوئی چیز چلی گئی تو اللہ تعالیٰ اور دے دے گا تو بہرحال یہ تو یعنی ہر دنیا کی ہر چیز میں یہ چیز ہے کہ ختم بھی ہو سکتی ہے جا بھی سکتی ہے آ بھی سکتی ہے اس کا تو کوئی اعتبار نہیں تو دنیا میں فلاح ممکن نہیں لیکن پھر بھی جو شخص آگے والی صفات پر جو مؤمنین کی صفات بیان کی گئی ہیں ان پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو دوسروں سے کے مقابلے میں زیادہ راحت کے معنی ظاہری اسباب کے لحاظ سے ہوں یا نہ ہوں لیکن قلبی اعتبار سے سکون اور راحت عطا فرماتے ہیں جو لوگ اس لیے کہ وہ پریشانی تو ہر ایک کے ساتھ آتی ہے حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا للمؤمن مؤمن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرتا ہے تب بھی اس کو اجر مل رہا ہے اگر اس کو راحت پہنچتی ہے اس پر شکر ادا کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تب بھی اس کو اجر مل رہا ہے تو ہر حالت میں مؤمن کو اجر ہی اجر ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم غیر مسلموں کا حال دیکھیں تو بڑا عجیب ہے ان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف صرف تکلیف ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں بیماری آ گئی مال کا نقصان ہو گیا موت آ گئی کچھ بھی ہوا ان کے یہاں تکلیف صرف تکلیف ہے ایک عجیب ہے نہیں ہم لوگ اگر سوچیں تو واقعی ناقابل برداشت ہے کہ اگر کوئی تکلیف بھی آ رہی ہے تو تکلیف بھی ہے اور اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. ہمارا تو چلو ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ کوئی بھی انسان عافیت ہی مانگے, لیکن جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے درجات اور اتنی بڑی فضیلت کہ عام انسان اپنے اختیار سے جو اعمال کرتا ہے, جو مجاہدے کرتا ہے, اس میں وہ بات نہیں حاصل ہوتی جو تکلیفوں پر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سخت تکلیفوں سے گزرے, اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل. تو یہ تکالیف پر صبر جو ہے یہ بھی مؤمن کے لیے ایک بہت بڑا انعام. بہرحال تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو اگر فلاح حاصل کرنی ہے تو اصل تو فلاح آخرت میں ملنے والی ہے, لیکن اگر ان صفات پر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی ایک قسم کا سکون, ایک قسم کی قلبی راحت محسوس کرو گے, لیکن اصل فلاح جو ہے, اصل جو وعدہ ہے وہ آخرت کے لیے, دنیا اس کی جگہ نہیں ہے. قد افلح المؤمنون, کون مؤمنین؟ جن میں وہ صفات ہوں جو آگے بیان کی گئی ہیں. آج ہم پورے پر تو نہیں جائیں گے, لیکن میرا مقصد اصل میں اب دوسری والی صفت کو بیان کرنا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, یہ دوسری چیز پر اصل بات کرنی ہے, پھر اگر کبھی موقع ہوا تو باقی باتوں پر, باقی اوصاف پر بھی بات کر لیں گے انشاءاللہ. تو الذین هم عن اللغو معرضون, جو لغو سے بچتے ہیں. لغو کیا ہے؟ لغو کے معنی بالکل بیکار, بے فائدہ چیز, جس کا انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. مؤمن کے لیے سب سے بڑی فائدے کی چیز تو آخرت کا فائدہ ہے, تو ہر کام میں یہ سوچے کہ میرا آخرت میں اتنا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی دنیا کی ضروریات بھی ہیں, دنیا کے مشاغل بھی ہیں, تو انسان اگر یہ بھی دیکھتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, اس میں میرا دنیا کا فائدہ ہے اور شریعت کے لحاظ سے منع بھی نہیں ہے, تو چلو ٹھیک ہے, اس کی بھی اجازت دے دی گئی ہے. لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ایمان ہے اور اس کو ضروریات بھی ہیں اس کی, تو ٹھیک ہے اگر وہ کما بھی رہا ہے تو کمانے میں بھی حسن نیت وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. یہ عجیب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک آسانی رکھی ہوئی ہے. ایک شخص سو رہا ہے, سوتا ہے تب بھی اس کا ثواب ملتا ہے, حالانکہ ہم سمجھتے ہیں صرف نماز میں ثواب ہے, نہیں, سوتا ہے تب بھی ثواب ملتا ہے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, ان سے جب ان کا پوچھا کہ کس طرح آپ کی رات کی ترتیب کیا ہوتی ہے, تو میں کہ اچھا میں رات میں کچھ وقت نماز پڑھتا ہوں, پھر کچھ وقت آرام کرتا ہوں. وَأَحْتَسِبُ فِي نَوْمَتِي مَا أَحْتَسِبُ فِي قَوْمَتِي, میں اپنے نیند میں بھی وہی ثواب کی نیت رکھتا ہوں جس طرح میں اپنے قیام میں ثواب کی امید رکھتا ہوں. اس لیے کہ اگر سوئیں گے نہیں تو عبادت نہیں کر سکیں گے, تو اس وجہ سے آرام کر رہے ہیں تاکہ بعد آگے عبادت کر سکیں اور عبادت میں نشاط پیدا ہو اور جو کچھ آگے حقوق ہیں وہ ادا کر سکیں. اسی طرح طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, حلال کمائی وہ بھی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے, تو اس کو بھی انسان حسن نیت کے ساتھ کرے. بلکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ ہر شخص, خاص طور پہ مردوں کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ اچھا کمانا بھی ہے اور کمانے کے بعد کھانا بھی خریدنا ہے, گروسری بھی لانی ہے, چیزیں لانی ہیں, گھر میں رکھنی, یہ سب ذمہ داری ہے اس پر, اس کے شرعی لحاظ سے, اس کے واجبات میں سے اور لازم چیزوں میں سے. لیکن اس میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ چیز بھی انسان کے لیے صدقے کا ثواب رکھتی ہے. تو جتنا انسان خرچ کرتا ہے وہ سب انسان کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے, بس ضرورت کس بات کی ہے کہ انسان تھوڑا دھیان لگا دے اس پہ. تو اب دھیان لگانے سے اور نیت کو حاضر کرنے سے وہ چیز جو بالکل ہو سکتا ہے کہ یعنی صرف دنیاوی نفع کے لیے تھی, وہ اخروی نفع کا ذریعہ بن جائے گی. گروسری لانی ہے, لا ہی رہا ہے, نیت کر لے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, اس میں ثواب کی نیت کر لیتا ہے, ثواب ملے گا, ویسے بھی ثواب ملنے والا تھا, لیکن حسن نیت سے ثواب بڑھ جائے گا اس کا. تو ہر چیز میں اسی وجہ سے محدثین بہت کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات جو لاتے ہیں, اس کی یہی وجہ ہے کہ ہر عمل میں انسان اپنی نیت کو دیکھے کہ میری نیت کیا ہے, میں کیوں کر رہا ہوں یہ کام, مقصد کیا ہے اس کے پیچھے. اور اس حسن نیت سے, صرف دھیان لگانے سے انسان کی جو عام عادت کے طور پر جو چیزیں کرتا ہے وہ بھی عبادت بن جاتی ہے, اب لغو نہیں رہی. وہی میں بتا رہا تھا, الذین هم عن اللغو معرضون, تو اب کھانا کھا رہا ہے, کھانا لغو نہیں ہے, بیکار نہیں ہے, کسی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے صرف ویسے مذاق کر رہا ہے, تو مزاح والی باتیں کر رہا ہے وہ بھی لغو نہیں ہوگا, اس نیت سے کرے کہ اچھا سامنے والے کا دل خوش کرنا ہے. اب وہ لوگوں میں سے نکل جائے گا. بس یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس میں احادیث میں تعلیم دی کہ تھوڑا سا دھیان لگانے کی ضرورت ہے, اور تھوڑا سا دھیان انسان عادت کرنی پڑے گی ہر چیز میں کہ اچھا یہ اس لیے کر رہا ہوں, یہ اس لیے کر رہا ہوں, یہ اس لیے کر رہا ہوں. یہاں تک کہ پہلے اس طرح کی باتیں ہو چکی ہیں, یہاں تک کہ انسان اب استنجا کر رہا ہے, استنجا کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب بھی سکھائے ہیں, اور جب اس کے آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے تو غیر مسلم جو ہوتے تھے ان کو عجیب لگتا تھا کہ یہ پیغمبر ہیں, ان کو تو بڑی بڑی باتیں کرنی چاہیے, یہ اتنی چھوٹی چھوٹی بچوں والی جو ماں باپ بچوں کو سکھاتے ہیں اس طرح کی باتیں سکھا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا انما انا لکم بمنزلت الوالد, میں تو تمہارے والد کی طرح ہوں اور ایسی چھوٹی باتیں بھی سکھاتا ہوں. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بھی کسی نے یہی کہا تھا کہ اچھا تمہارے نبی تمہیں استنجا کے طریقے بھی سکھاتے ہیں, اتنے بڑے ہو کر اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں. میں کہ ہاں ہمیں سکھاتے ہیں, اس میں کون سی برائی کی بات ہے, سکھاتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو قبلہ ایک ادب والی جگہ ہے اور استنجا کرو تو قبلہ کی طرف رخ نہ کیا کرو. تو اب سامنے والے نے سوچا اچھا واقعی یہ تو کام کی بات ہے کہ ایک ادب والی چیز ہے, نماز جس رخ پہ پڑھ رہے ہیں اسی رخ پہ بیٹھ کے انسان استنجا کرے, تو واقعی یہ تو انبیاء کے سکھانے کی چیزیں ہیں. اب اس میں جو تعلیمات ہیں وہ تو ہیں, اب ہم لوگوں کی عام عادت ہے استنجا میں پانی استعمال کرتے ہیں, اور اچھا بھی ہے, کرنا بھی چاہیے, لیکن اس میں بھی انسان حسن نیت کرے تو وہ کتنی بڑی عبادت ہے اور کرنے کی چیز ہے. اس میں بھی حسن نیت, اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اپنے ان بندوں کی, ان صحابہ کی جو پانی استعمال کیا کرتے تھے, جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین, وہاں ایسے لوگ ہیں جو اچھی طرح پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. تو اب ہم جب پانی استعمال کریں تو اس نیت سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے اس وجہ سے کر رہے ہیں, اور وہ کیفیت ہی الگ ہوگی, اس کی حالت ہی الگ ہوگی. تو ہر چیز میں انسان یہ دھیان رکھے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں, اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. ہمارے مشائخ نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی شخص دو رکعت نفل پڑھتا ہے بغیر سنت کے, ویسے ہی دلی پڑھ لیتا ہے, اور ایک شخص سنت کے مطابق استنجا کے لیے جاتا ہے, فضیلت میں وہ استنجا والا پڑھ جائے گا, حالانکہ وہ استنجا کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنت کے مطابق ہے اور یہ خلاف سنت ہے. یہی لغو سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو دھیان رکھنا ہوگا کہ کون سا کام میں کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں, اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. اسی وجہ سے طلبہ کو میں نے جو بات کی تھی, اور پہلے بھی رمضانوں میں کبھی بات ہو چکی ہے, کہ ہم جب افطاری کرتے ہیں تو ایک افطاری ہی انسان کے لیے کتنی بڑی فضیلت کی چیز بن جاتی ہے, کہ کیوں کھجور سے کیوں افطار کر رہے ہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ افطار کرو تو کھجور سے کیا کرو, تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے کی وجہ سے ہم کھجور استعمال کریں گے. تو ہر چیز میں انسان یہ دیکھے کہ یہ کیوں کر رہا ہوں میں, اور جب یہ چیز کا دھیان ہو جائے گا اور اس میں سنت کے مطابق انسان جو دعائیں ہیں جو اعمال ہیں وہ کرنے لگ جائے گا, تو وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ میں شامل ہو جائے گا اس کا گزشتہ کل تذکرہ ہوا تھا, اور لغو ہونے سے خارج ہو جائے گا. اب لغو کیا ہے؟ وہ چیز جو انسان کے لیے بالکل بے فائدہ ہو. اب میں نے بتا دیا کہ اب بے فائدہ ہونے سے تو ہم ان چیزوں کو نکال سکتے ہیں جو ہمارے ہم روزانے کی ضرورت ہے, تو وہ بے فائدہ نہیں ہے. اس نے نیت سے اور اچھی نیت سے وہ چیزیں بھی عبادت بن جائیں گی, کھانا ہے سونا ہے یہ سب چیزیں عبادت بن جائیں گی, نیت ہو اور سنت کے مطابق. لغو میں ایک تو ہوتا ہے بیکار کام, بیکار باتیں, یا اس کو بعض مفسرین نے اس میں لغو کے اندر اس کو بھی شامل کر لیا, لڑائی جھگڑے وغیرہ ان چیزوں کو بھی, یہ سب چیزیں بے فائدہ اور نقصان دہ چیزیں ہیں. معصیت اور گناہ یہ بھی لغو میں آ جاتا ہے. تو قرآن کریم میں جہاں لغو کا ذکر آتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون, یا اذا مروا باللغو مروا کراما, لغو کا لفظ جہاں آتا ہے تو اس معنی میں آتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں, بات ایسی جس میں فائدہ نہیں, کام ایسا جس میں کوئی فائدہ نہیں, یا کوئی گناہ کا کام ہے, یا کوئی لڑائی جھگڑے والی بات ہے, یہ سب چیزیں لغو کے اندر آ جاتی ہیں. اب ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں, لغو کی قسم کی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ہو سکتی ہیں اور ہمیں اس کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو لغو ہوتا ہے جس کو محدثین فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں, پھر اقوال باتوں میں, کہ باتوں میں انسان دیکھے کہ ضرورت سے زائد باتیں اور فضول باتیں انسان کر رہا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ من نجات، نجات کی کیا صورت ہے، نجات کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہی اقوال باتیں کیا بات کر رہے ہیں، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں اور قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک، بلا ضرورت ادھر ادھر باہر نہ جایا کرو، ولیسعک بیتک، گھر کافی ہے، گھر میں رہو، مسجد گئے عبادت کر لی، اس کے علاوہ خام و خواہ ادھر ادھر پھرنے کی ضرورت نہیں، ولیسعک بیتک، فضولیات میں انسان پڑے گا، ادھر ادھر جائے گا تو انسان گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کسی اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے، ولیسعک بیتک۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی ولتبکی علی خطیئتک، یبکی علی خطیئتک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دیکھو جو غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں ان کو یاد کرو اور اس پر رونے کی عادت ڈالو۔ تو گناہوں پر رونا، فضول ادھر ادھر پھرنا نہیں، اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو ایک ہوتا ہے فضول لبو جو ہوتا ہے، ایک تو اقوال میں باتوں میں ہوتا ہے، اور زبان کے متعلق تو بہت کچھ احادیث وغیرہ میں ذکر ملتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِرُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ اکثر لوگ جو دوزخ میں گریں گے وہ کیوں گریں گے؟ اس وجہ سے کہ وہ زبان سے انہوں نے جو باتیں کہیں تھیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص کوئی بات کہتا ہے اور اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، ایک بات کہہ دی لیکن وہ بات اتنی اس کے لیے مفید بن جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جنت کے اونچے درجات حاصل کر لیتا ہے۔ انسان نے سوچا اچھا میں نے بات کہہ دی، سامنے والے کے دل میں اثر کر گئی اور اس نے عمل شروع کر دیا۔ ہم تو کبھی ایسے ہی کسی کو کوئی کہہ دے تو اچھی بات کہنے میں انسان پیچھے نہ ہٹے، کچھ پتہ نہیں کہ انسان نے کبھی کوئی اچھی بات کہہ دی اور سامنے والے کو اس کا کتنا نفع ہو گیا۔ کبھی ہوتا ہے سامنے والا کوئی غمگین ہے، ہم نے کوئی تسلی کی بات کہہ دی اور اس کا دل خوش ہو گیا، بس یہ چیز انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ کسی کو کوئی بات کہہ دی عمل کی، اس نے عمل شروع کر دیا، اچھا اس نے عمل شروع کر دیا، اب اس کا وہ عمل انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، یہ انسان کے لیے رفع درجات اور کیا کیا حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے انسان کبھی کوئی بات کہتا ہے اور اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے انسان کے درجات، بے شمار درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح برعکس بھی ہے، کبھی انسان کوئی ایک بات کہہ دیتا ہے اور اس کی اتنی پرواہ نہیں کرتا، اس کی وجہ سے وہ دوزخ کے نچلے درجات میں پہنچ جاتا ہے۔ تو دونوں چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے، اچھی بات کریں یا انسان جس کو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہنا ہے تو اچھی بات کہو، مذاق بھی کرنا ہے تو، جس کو کہتے ہیں مذاق، تو سچ اور روٹ سب مکس ہوتا ہے نا، مزاح اچھا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ جس میں سچی ہو اور کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس میں اگر کسی سامنے والے کا دل خوش کرنا ہے تو اس انداز سے نہیں کہ شاید وہ کوئی برا لگ جائے اس کو، تو ایسی بات کہو جس سے سامنے والے کا دل خوش ہو اور اس کو راحت پہنچے، کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ بہرحال یہ زبان کی حفاظت کے متعلق تو روایات بہت ہیں، احادیث میں اس میں بہت تذکرہ ملے گا۔ تو ایک تو ہے اقوال، کہ باتوں میں انسان لغو اور فضول سے اپنے آپ کو بچائے۔ کیسے بچائے گا؟ یعنی انسان اگر ضروری اور اہم کاموں میں لگے گا تو ظاہر فضولیات سے خود بخود بچ جائے گا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اور مشہور حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، اکثر طلبا کو حدیث یاد بھی ہوگی، یہ ان احادیث میں سے، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، یہ ان احادیث میں سے ہے جو تمام ذخیرہ احادیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے جب حدیثوں کو دیکھا تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں مشہور ہے کہ ان کے سامنے 500,000 حدیثیں تھیں جو انہوں نے لکھی تھیں۔ 500,000 کتنا ہوگا، 500,000، 500,000 حدیثیں انہوں نے لکھی تھی اپنے ہاتھ سے۔ ان تمام حدیثوں میں سے انہوں نے پھر اپنی سنن ابی داؤد جو ان کی مشہور ہے، اس میں 5,000 کے قریب حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں، 5,000 کے قریب، 4,800 کہتے ہیں یا نمبرنگ مختلف ہے لوگوں کی۔ تو بہرحال اتنی حدیثیں انہوں نے جمع کی، اور اس میں جب حدیثیں جمع کی، ان تمام حدیثوں میں سے 500,000 میں سے تقریباً 5,000، اور 5,000 میں سے بھی انہوں نے پھر 4 حدیثیں منتخب کیں کہ اچھا تمام احادیث کا خلاصہ تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ ان چار حدیثوں میں ہے, ان میں انہوں نے یہ حدیث منتخب فرمائی, من حسن اسلام البلی ترکہم علی یعنی. شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ پہلے نہیں ہیں جنہوں نے یہ حدیثوں کا خلاصہ کیا ہے, بلکہ ان سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کر چکے ہیں, اور انہوں نے تمام احادیث جو ان کے سامنے تھی اس میں سے انہوں نے پانچ حدیثیں منتخب کی تھیں, ان میں بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی انتخاب کی ہوئی حدیثیں یہی ہیں کہ وہ پانچ تھیں, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے چار کی ہیں, لیکن بہرحال یہ حدیث اس میں شامل ہے, من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان فضولیات اللا یعنی اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے. ظاہر ہے جب بیکار چیزیں زندگی سے نکلیں گی تو انسان پھر ضروری کاموں میں لگے گا, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ضروری اور اہم کاموں میں انسان لگے گا تو فضولیات سے بچ جائے گا, دونوں چیزیں دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, جیسے کہ انسان کو مصروف تو رہنا ہے, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, تو اس لیے فضولیات سے بچنا بہرحال ایک اسلامی تعلیمات میں ایک اہم حصہ ہے. تو ایک چیز ہے اقوال اور باتوں میں انسان فضول سے بچے, دوسری چیز ہے افعال کاموں میں کہ کیا کام کر رہا ہے, کس کام میں لگا ہوا ہے, اس میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے. اب اس کا مقصد یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کھیل بھی نہیں سکتے, نہیں کھیل سکتے ہیں لیکن اس نیت سے کہ ورزش ہوگی, کوئی نہ کوئی اچھا مقصد سامنے انسان رکھے اور اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کام کرے. اب ایسا کھیل جو جیسے بورڈ گیم ہوتی ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں ورزش بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن چلو ٹھیک ہے تفریح یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی تھوڑی دیر کے لیے ہے, اور انسان اس لیے کہ اچھا ذرا تھکا ہوا ہے فریش ہو جائے گا, اس سے اگر فریش ہوتے ہوں مجھے نہیں پتا, لیکن اگر ہوتے ہوں تو چلو تفریح کے لیے تھوڑا سا دل خوش کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے, جو لمبی لمبی گھنٹوں چلنے والی ہیں وہ نہیں, تھوڑی دیر کے لیے انسان کھیل لے تو چلو اس میں بھی اچھی نیت کر سکتے ہیں. بہرحال فضولیات سے انسان اپنے آپ کو بچائے, اقوال میں باتوں میں بھی اور اس کے علاوہ افعال میں بھی, ادھر جو کام کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کس مقصد سے کر رہا ہے, اور اس میں کیا ہے وہی جیسے میں نے بتایا حسن نیت, دھیان کر لے کہ کیوں کر رہا ہوں میں, اور یہاں سنت طریقہ کیا ہے, اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں, اور تیسرا ہوتا ہے اقوال افعال, اور اس کے علاوہ اشیاء میں چیزوں میں. ہمارے یہاں تو اس کا بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کہ ایک چیز بالکل بیکار ہے لیکن نہیں ٹھیک ہے ہمیں لینی ہے, شوق دل چاہ رہا ہے, دل چاہ رہا ہے اس وجہ سے یہ چیز لینی ہے. اب کپڑوں میں کسی کا شوق ہوتا ہے کہ 10 قسم کے سویٹر ہوں گے کسی کے پاس, کسی کو فلانے نام کا شوق ہے فلانی چیز کا, ان چیزوں میں بھی فضول ہوتا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس, سفر سے تشریف لائے تھے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں, اس زمانے میں مکان کیسے ہوتے تھے کہ بس وہ کچی اینٹیں وہی مٹی وغیرہ سے بنی ہوئی, اور اس کے بعد کھجور کے درخت کی کچھ شاخیں ہوتی تھیں, اس کے ساتھ چھت پر تو شاخیں اور ان سے پتے وہ رکھ دیتے تھے, اور دیواریں جو ہوتی تھیں مٹی اور کچی اینٹوں وغیرہ کی ہوتی تھیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال فرمایا کہ اچھا دیوار ایسی ہے تو کوئی کپڑا اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں, تو کپڑا لگانے سے وہ ظاہر ہے صاف ستھرا اور اچھا لگتا ہے. جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں دیوار جب بنتی ہے تو دیوار کے اوپر ہم اس کی فنیشنگ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد پرائمر ہوتا ہے, پھر پینٹ ہوتا ہے, یہ سب چیزیں اتنے سارے مراحل جو گزرتے ہیں تاکہ اچھا اور صاف ستھرا لگے, پھر بھی بعضوں کو کافی نہیں ہوتا تو فریمز بھی لگاتے ہیں اوپر سے, فریم بھی اوپر سے لگاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ بس ایک کپڑا لگا دیا, چادر سیدھی سادھی چادر تھی وہ لگا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا یہ کیا, اللہ تعالیٰ نے ان اللہ لم یأمرنا فیما ان اللہ کیا روایت ہے, ان اللہ لم یأمرنا فیما رزقنا ان نکسو الحجارۃ واللبن, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق دیا ہے جو نعمتیں دی ہیں اس میں یہ نہیں کہا ہے کہ ہم پتھروں کو بھی کپڑے پہنیں, ہٹا دو اس کو, جس کو ضرورت ہے جن لوگوں کو کپڑوں کی ضرورت ہے ان کو دے دو, یہ کپڑا یہاں لگانے کی جگہ نہیں, یہ تو انسانوں کے استعمال میں اور دوسرے لوگوں کے کام میں آ سکتا ہے, دروازے پر جہاں پردے کی ضرورت ہے وہاں استعمال میں آ سکتا ہے, یا دیواروں پر کیا کپڑا لگانا. تو یہ اشیاء چیزیں یہ تو خیر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ضرورت کی چیز تھی, جو اس زمانے کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اپنے گھر میں پسند نہیں فرمایا, حالانکہ دوسرے گھروں میں ہوتا ہوگا, اپنے گھر میں پسند نہیں فرمایا کہ نہیں نہیں یہاں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی طور پر جو تعلیم تھی اور اپنے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا, اور ان کا مزاج کیسا تھا, حدیث میں جیسا آتا ہے ان کا مزاج کیسا تھا. ہم لوگ جن چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ چاہیے تو نہ ہونے کے برابر ہے, اب یہ کارپیٹ وغیرہ ہو تو گھر میں کوئی چیز ہے, ہم کارپیٹ اگر ہے تو ہم سوچیں گے گھر بالکل خالی ہے کچھ بھی نہیں ہے, घर बिल्कुल खाली, हालांकि कारपेट भी है, दीवारें हैं, पंखे हैं, बत्तियां हैं, सब कुछ है, घर बिल्कुल खाली है। एक सहाबी थे, रिवायत मशहूर है, एक सहाबी थे, उनको घर में बिल्कुल तंगी थी, खाने वगैरह को कुछ नहीं था, तो कुछ मांगने के लिए आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये बात पेश किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज़ की, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर में कुछ है? फरमाया हाँ है। क्या है? दो चीज़ें हैं घर में, रिवायत मशहूर है, तलबा को मालूम होगी कि दो चीज़ें हैं घर में, एक तो प्याला है जिसमें हम पानी पीने वगैरह के लिए प्याला इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा एक तरह का उस जमाने में रग होता था, हिलसुन, नहीं रग भी ऐसा नहीं जैसे वो हमारा जो रग होता है कारपेट की किस्म का, वैसा होता था जैसे चावल की बोरी देखी होगी, ब्राउन रंग की जो चावल की बोरी होती है, चावल जिसमें आते हैं, तो उस तरह का कोई मोटा कपड़ा होता था, वो जमीन पर बिछा देते थे और वो मिट्टी के ऊपर बिछा देते थे, तो मिट्टी ताकि ना आए और इंसान को चलने में आसानी हो और मिट्टी ना हो, इस वजह से उसको वहाँ बिछा देते, थोड़ा मोटा होता था वो। तो फरमाया कि बस हमारे पास एक तो वो है हिलसुन, नफ्सु तो बाद हूँ व नलबसु बाद हूँ, कि वो टाट है जो पुराना हिल्स है, टाट है उसका कुछ हम बिछा देते हैं और रात को सोना होता है उसी का आधे को ओढ़ कर उसको सो जाते हैं, वही बिस्तर है, वही बिछौना है, वही हमारा रग है, वही सब कुछ है और एक प्याला है। ये नहीं कहा कि घर में कुछ नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि हमारी सोच और उनकी सोच, ये कहा कि घर में ये दो चीज़ें हैं। आपने फरमाया अच्छा घर में है ना, बस ले आओ, ये दो चीज़ें घर में हैं वो भी ले आओ। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मंगवाई और फरमाया अच्छा कौन खरीदेगा ये? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सिखा रहे हैं कि देखो ये तरीका है ज़िंदगी गुजारने का, कौन खरीदेगा? किसी ने कहा मैं एक दिरहम का खरीदता हूँ, दूसरे किसी साहबी ने कहा मैं दो दिरहम का खरीद लेता हूँ, ठीक है ले लो दो दिरहम का खरीद। अब दो दिरहम लिए इनको दे दिए, अच्छा अभी दो दिरहम आ गए तुम्हारे पास, अब ऐसा करो कि एक दिरहम का खाना खरीदो, देखिए अभी खाने की जरूरत है प्याला और क्या करना है ज़्यादा, अभी तो खाने की जरूरत है, जब खाना खरीदो एक दिरहम का और अपने खाने का और घर वालों के खाने का इंतजाम करो, और दूसरे एक दिरहम से ऐसा करो कि जैसे वो दरख्त काटने के लिए जो कुल्हाड़ी इस्तेमाल होती है, फरमाया वो ले आओ, उसमें लकड़ी नहीं होती थी, फरमाया कि वो ले आओ और वो लाकर मेरे पास लाओ तो मैं उसको बना देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से उसमें लकड़ी बांधी और लकड़ी बांधने के बाद उनको दी, अच्छा अब इसको इस्तेमाल करो, अब जंगल जाओ, दरख्तों से लकड़ियाँ तोड़ो, लकड़ियाँ तोड़ कर आकर बेचो और उसके बाद अपने जरिए कमाने का ये जरिया बनाओ, मांगने की बजाय ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। फरमाया कि देखो भला अरयन के 15 रहे, 15 दिन तक मैं देखूँ नहीं, अब काम करते रहो, मेहनत करते रहो, यानी मांगते हुए अब जरूरत जरूरत तो पेश आएगी लेकिन 15 दिन मेहनत करो। चंद दिनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूलल्लाह अब मेरे पास पैसे जमा हो गए हैं, अब मेरे पास सहूलत के यानी सहूलत पैदा हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी, लेकिन शुरू कहाँ से हुई कि उन्होंने बताया कि हाँ घर में मेरे पास दो चीज़ें हैं। मैं इस एक यानी उस हदीस को जब हम पढ़ते हैं तो मैं तो उस नज़र से देखता हूँ कि हमारे घर में कितनी फजूलियात होती हैं, कितनी चीज़ें होती हैं, कपड़ों से लेकर चीज़ें और क्या क्या चीज़ें, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि घर के कोने में ऐसी पड़ी हुई कि पता भी नहीं कि घर में पड़ी होंगी। इसके बाद उलमा फरमाते हैं कि एक साल तक अगर कोई चीज़ इस्तेमाल न करो तो उसको निकाल दो घर में से, अच्छी अच्छी चीज़ है। एक साल तक अगर इस्तेमाल नहीं की कोई चीज़, इसका मतलब तुम्हारी ज़रूरत की नहीं है, किसी और को काम आ जाएगी, किसी और को दे दो। बहुत चीज़ें ऐसी घर में पड़ी रहती हैं 2-3 साल नहीं कभी इस्तेमाल कर लेंगे, कभी इस्तेमाल कर लेंगे। बहरहाल यानी ये मसले की बात नहीं है, लेकिन ये है कि इंसान जितनी ज़्यादा फजूलियात होंगी इतना ज़्यादा इंसान के इन चीज़ों में दिल लगता है। फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि अलैह, फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि अलैह बड़े बुजुर्गों में गुजरे हैं, अत्तार थे, इतने बेचा करते थे, तो उनके दुकान पे एक शख्स आया बिल्कुल फ़कीर, बिल्कुल फ़कीर, वो आया इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, इधर देख रहा है, वो क्या कुछ चाहिए नहीं बस वैसे ही देख रहा हूँ, थोड़ी देर तो बर्दाश्त किया, फिर क्या देख रहे हो? क्या मैं देख रहा हूँ कि जब आपकी मौत आएगी तो आपकी रूह कैसे निकलेगी? इनको अजीब लगा कि ये इतर की दुकान पर ख़रीदने आया है और इस तरह की बात कर रहा है, क्योंकि आपकी जब रूह निकलने लगेगी तो रूह कैसे निकलेगी जब मौत आएगी, इसलिए कि इतनी सारी बोतलें रखी हुई हैं, कभी रूह इसमें जाएगी, कभी उसमें जाएगी, कभी इसमें जाएगी। बात एक हकीकत है, बात एक हकीकत है कि इंसान के पास जब माल ज़्यादा होगा तो मरने के वक्त वो मेरे पुराने फलाने पैसों का क्या होगा, वो फलाने अकाउंट का क्या होगा, उसका क्या होगा, घर का क्या होगा। जाहिर है जिन चीज़ों से इंसान का दिल लगा रहता है तो रूह दुनिया में रुकी रहती है कि नहीं नहीं मुझे पहले उसका इंतज़ाम करना है, वसीयत करनी है, ये करना है। जब किसी चीज़ से इंसान या तो है और फारिग है कि अच्छा मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं, या है ही नहीं इंसान के पास, तो खैर फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया क्या है मेरी रूह की बात कर रहे हो, तुम्हारी रूह कैसे निकलेगी? क्या मेरी रूह? दुकान के बाहर गए, वहां वजू किया, पानी था, वजू किया, लेट गए, कलमा पड़ा, रूह निकल गई। अजीब था, उनका वक्त आ गया था, वक्त आ गया था उनका, बस वो गरीब फकीर आदमी थे, कोई वहां उनकी रूह निकल गई। बस फरीदुद्दीन आत्तार रहमतुल्लाह अलैह के लिए ये वाकया उनकी जिंदगी में तब्दीली का जरिया बन गया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि अच्छा ऐसे भी अल्लाह वाले हैं कि बिल्कुल सीधे साधे जिंदगी गुजार रहे थे, और उन्होंने मुझे जाने से पहले एक नसीहत कर दी कि इतनी सारी दुनिया की चीजें जब होंगी तो मौत के वक्त में परेशानी पेश आने वाली है। दुनिया को छोड़ा, तमाम चीजों से निकले और सिर्फ इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर लिया। तो ये दुनिया की फजूलियात जितनी ज्यादा होती हैं उतना इंसान का उन चीज़ों में दिल लगता है। एक सहाबी हाजिर खिदमत हुए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मैं मौत से मैं घबराता हूँ और मैं आखिरत के लिए तैयार, ऐसा लगता है कि मैं मौत के लिए तैयार नहीं हो सक रहा हूँ। मफहूम हदीस का बयान कर रहा हूँ, पूरे अल्फाज जहन में नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ माल भी है, यानी दुनिया में मेरा दिल लगा हुआ और मौत से मैं घबराता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दरियाफ़त फरमाया कि कुछ माल वगैरह भी है? है, बहुत है। ताकि कुछ सदका दे दो, जब सदका दोगे और माल वहाँ जमा हो जाएगा तो माल के पास इंसान को जाने का, जहाँ इंसान ने अकाउंट में जो जमा किया हुआ है, जब सदका दोगे और आखिरत के लिए जमा करोगे तो फिर तुम्हारा दिल दुनिया से आखिरत की तरफ रागिब हो जाएगा। बहरहाल तो ये फजूलियात की असल बात चल रही थी कि वल्लज़ीन हुम अन लग़्वी मुअरिदून, के इंसान लगो यानी बातों में भी लगो से बचे और कामों में भी बेकार कामों से बचे, नीयत अच्छी कर लें, देख ले क्यों कर रहा है, सुन्नत के मुताबिक कर लें ताकि लगो से बच जाए, चीज़ों में भी लग़्वियात से कोशिश करें कि लगो से बचता रहे। और उसके अलावा एक और चीज़ है सोच, सोच में भी चार चीज़ें हैं जिसमें लगो से बचना है, सोच में भी लगो से बचना है। कभी होता है इंसान कुछ भी नहीं कर रहा, बस इधर उधर की सोच, क्या रात, अच्छा वो, अच्छा ये, तो इसको कहते हैं हदीसुन नफ्स। दिल में इंसान अपने आप से बातें कर रहा है। हमारे हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का मकतूब इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। मकतूब है, कोई थोड़ा सा तसव्वुफ का खुलासा उन्होंने बयान फरमाया, उनके अल्फाज भी बड़े अजीब होते हैं। तो उसमें उन्होंने फरमाया कि हदीसुन नफ्स जो है वो इंसान के लिए, उनके अल्फाज हैं अगरचे वो तसव्वुफ की इस्तिलाह में उन्होंने लिखा है, कि वो बदतरीन मासीयत। मतलब ये कि इंसान का वक्त ज़ाया करने के लिए बड़ी अजीब चीज़ है हदीसुन नफ्स, के बैठा हुआ है और सोच में पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है और सोच में पड़ा हुआ है। आधा घंटा गुजर गया, क्या किया है आधा घंटे में? बस मैं किसी सोच में था, कुछ काम आया, कुछ नफा की बात थी नहीं, बस बेकार सोचों में पड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि इससे बचें कैसे? इसीलिए कोई इश्तकल वाली जो बात थी कि इंसान अपने आप को जब अच्छे कामों में मसरूफ रखेगा तो उन चीज़ों से जहन इंसान का हट कर, यानी फजूलियात से खुद ब खुद बच जाएगा। फजूलियात को हटाना नहीं है, ये नहीं कि अच्छा फजूलियात को मैं हटाऊं, गलत सोचे आ रही हैं उसको हटाऊं, नहीं, अच्छे कामों में लगेगा तो खुद ब खुद वहां से हट जाएगा। हमारे हजरत नबरुल्लाह मुकद्दस बातें बहुत कम इस तरह के जुमले कभी कभी फरमाते थे लेकिन याद रह जाते थे। तो मुझसे एक मरतबा फरमाया कि देखो, इंसान का दिमाग हर वक्त कहीं ना कहीं चलता रहता है, हर वक्त कहीं ना कहीं चलता रहता है, लेकिन एक वक्त में एक जगह चलता है। उसको अगर इंसान अच्छे काम में लगा दें तो अच्छे काम में लगा रहेगा, नहीं लगाएगा तो बुराइयों में इधर उधर चीज़ों में लगा रहेगा। और बिल्कुल इसी तरह है वसाविस के भी इलाज, के उलमा ने महक्कीन ने लिखा यही है, वसाविस आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, गुनाहों के हों या किसी तरह के भी, इसको लगो कह लें या गुनाहों के ख्याल कह लें, उसका मुकाबला करने के लिए उसको ये नहीं करना कि हटाने की कोशिश करें, नहीं, इंसान अपने जहन को अच्छे काम में लगा दें, अपने आप को अच्छे काम में मसरूफ़ कर दे। जब अच्छे काम में मसरूफ़ होगा तो खुद बहुत बुराइयों से, लगवियात से, उन चीज़ों से इंसान का जहन भी हटेगा और इंसान का वक्त भी सही काम में इस्तेमाल हो जाएगा। रमज़ान की पहली रात में ही जो बात हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मन काना युहिब्बु अन यअलम मंज़िलतहु इंदल्लाह, जो शख्स ये चाहता हो कि अल्लाह के यहाँ उसका क्या दर्जा और मकाम है वो मालूम करे। दर्जा क्या होगा? मतलब ये है कि हमारी अमाल कुछ काबिल कबूल भी हैं या नहीं। मन काना युहिब्बु अन यअलम मंज़िलतहु इंदल्लाह फलयन्ज़ुर कैफ मंज़िलतुल्लाह इंदहु, देखें कि अल्लाह ताला को अपने दिल में क्या जगह दे रखी है, कितना अल्लाह को याद करता है, कितना गफलत में वक्त गुजार रहा है। जब अल्लाह को याद कर रहा है तो फज़कुरूनी यज़कुरकुम, अल्लाह ताला हमें याद कर रहा है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के इरशाद इसी सिलसिले में बहुत कीमती है और कई मरतबा पहले भी इसका तस्करा हुआ है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि अवलिया में, ताबईन में, सूफिया में, मुहद्दिसीन में हर एक ऊँचा मकाम रखते हैं, حسن بصير رحمة الله عليه وہ فرمایا کرتے تھے من علامات مقت اللہ للعبد, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں, چونکہ اسی سلسلے متعلق ہے اس لیے بس مختصر کر کے اس کو ختم کرتا ہوں, کہ من علامات مقت اللہ للعبد, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی علامت یہ ہے کہ تضیع وقتہ فیما لا فائدہ فیہ, کہ وہ اپنے وقت ضائع کرنے لگ جاتا ہے ایسی چیزوں میں جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے, قرآن کی دولت دی ہے, حفظ دیا ہے, یہ کام ہے وہ کام ہے, لیکن ان سب کو چھوڑ کر فضولیات اور بیکار کاموں میں لگ گیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں, توفیق نہیں دے رہے ہیں نیک کام کرنے کی. من علامات مقت اللہ للعبد تضیع وقتہ فیما لا فائدہ فیہ. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہوتے ہیں, من علامات رضا اللہ, اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی علامت کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مفید اور اچھے کاموں میں لگا دیتا ہے اتنا زیادہ کہ اس کو کام زیادہ اور اس کے پاس وقت کم ہوتا ہے. کام زیادہ ہوتا ہے, وقت کم ہوتا ہے. تلاوت کرنے کا متعین کیا تھا کہ روزانہ کہ مجھے 20 پارے پڑھنے, ہو ہی نہیں رہے. اچھا یہ ٹائم ملا اس میں بھی پڑھ لیا, یہ ٹائم ملا اس میں بھی پڑھ لیا, اور آخر میں جا کر پھر 20 پورے نہیں ہوئے. یہ اچھی علامت ہے, اچھی علامت ہے. چاہے فرض نہ ہو لیکن انسان نے مقرر کر لیا اور مجھے اتنا پڑھنا ہے, اب وقت مل ہی نہیں رہا فضولیات کا, یہ بہت اچھی علامت ہے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت ہے. تو انسان اپنے اوقات کو اچھے کاموں میں لگائے, مصروف رہے, اور جو کچھ بات میں ہو یا افعال میں ہو, سوچ میں ہو, ان سب چیزوں کو اچھے کاموں میں لگا کر رکھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اچھی علامت ہے, بندے کو ایک اچھی توفیق ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے, اور اس کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.